السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اب کوئی جوہری خطرہ نہیں ہے. شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے دوران کم جونگ ان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی ہے. اٹلی کا ایک کوسٹ گارڈ جہاز زندہ بچ جانے والے تقریباً 900 تارکین وطن کو لے کر بدھ کے روز سسلی میں کتانیا کی بندرگاہ پر پہنچا ہے. سعودی قیادت والے اتحاد نے, جو یمن کی جلا وطن حکومت کی مدد کر رہی ہے, بدھ کے روز حدیدہ شہر کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا ہے. اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے. اور سن 2026 کا فٹ بال عالمی کپ کینیڈا, میکسیکو اور امریکہ میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان سے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان میں نگراں وفاقی کابینہ نے بیوروکریسی میں اعلی سطح پر تقرر اور تبادلے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حافظ محمد سعید کی تنظیم جماعت الدعویٰ کے سیاسی ونگ ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. سپریم کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی نااہلی سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اہل قرار دے دیا ہے. اور سپریم کورٹ نے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے جمعرات کی دوپہر تک کی مہلت دے دی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اب کوئی جوہری خطرہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بات شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے سنگاپور میں ملاقات کے بعد وطن واپسی پر کہی. ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جب میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس کے مقابلے میں آج ہر شخص زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات انتہائی دلچسپ اور خوشگوار تجربہ تھی. کم نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کر دیں گے, جبکہ ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر کہا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ جنگی مشقیں معطل کر رہے ہیں. اور شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے دوران کم جونگ ان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی ہے. شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے سربراہی ملاقات کو انتہائی کامیاب اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں جوہری تبدیلی کا آغاز قرار دیتے ہوئے کم جونگ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا ہے. گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کم جونگ ان کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت دی ہے, جس کے لیے مناسب وقت کا تعین بعد میں کیا جائے گا. تاہم صدر ٹرمپ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ انہیں شمالی کوریا کے دورے کی دعوت ملی ہے. اٹلی کا ایک کوسٹ گارڈ جہاز زندہ بچ جانے والے تقریباً 900 تارکین وطن کو لے کر بدھ کے روز سسلی کی بندرگاہ کتانیا پہنچا. یہ تارکین اٹلی کے ساحلوں پر پہنچے جہاں تارکین مخالف حکومت ابھی تک کچھ تارکین کو ملک میں سیاسی پناہ کے لیے قبول کر رہی ہے. اس سے پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اٹلی کی حکومت پر تنقید کی تھی کہ وہ زندہ بچ جانے والے تارکین کو واپس لوٹا رہا ہے. میکرون نے کہا تھا کہ اٹلی کو بین الاقوامی قانون کے تحت ان تارکین کو قبول کرنا چاہیے جو زیادہ تر سب سہارا افریقہ سے آئے ہیں. فرانس کے صدر کے بیان پر رد عمل میں اٹلی نے بدھ کے روز فرانس کے سفیر کو طلب کیا. اٹلی کے وزیر داخلہ میتھیو سلوینی نے بدھ کے روز کہا کہ فرانس کو خود مزید تارکین کو اپنے ملک میں لینا چاہیے اور میکرون کو لفظوں کے بجائے عمل دکھانا چاہیے. یہ تنازعہ اس تناؤ کو اجاگر کرتا ہے جو تارکین کے بحران کو حل کرنے پر یورپین یونین کے درمیان جاری ہے. اٹلی نے پچھلے 5 سال میں 640,000 پناہ گزینوں کو جگہ دی ہے, جبکہ دوسرے یورپی ملکوں نے روم کی ان اپیلوں کو نظر انداز کیا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ تارکین کو اپنے ہاں جگہ دیں۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے جو یمن کی جلا وطن حکومت کی مدد کر رہی ہے، بدھ کے روز حدیدہ شہر کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنع کے ساتھ ساتھ حدیدہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جو سعودی اتحاد کا ایک رکن ہے، بدھ کے روز کہا کہ حوثیوں کے لیے بندرگاہ کو چھوڑنے کی حتمی تاریخ ہے۔ یمن میں خوراک اور امداد کی فراہمی کے لیے حدیدہ انتہائی اہم ہے۔ لڑائی کے باعث امداد کی فراہمی رکی ہوئی ہے اور جلا وطن حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حدیدہ پر قبضہ واپس لینا اس لڑائی میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو ملک پر کنٹرول کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ایسے میں سامنے آ رہا ہے جب اس ماہ کے اواخر میں ہونے والے انتخابات میں اردوان قوم پرست ووٹروں پر دھیان مبذول کر رہے ہیں۔ پیر کے روز انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ قندیل ہمارے لیے مزید خطرے کا باعث ہے اور یہ دہشت گردی کی وجہ نہیں بنے گا، ہم قندیل میں دہشت گردی کے دھبے کو صاف کر دیں گے۔ سن 2026 کا فٹ بال عالمی کپ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا۔ فٹ بال کی گورننگ باڈی فیفا کے رکن ملکوں نے 65 کے مقابلے میں 134 ووٹوں سے تین ملکی گروپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا، جبکہ موراکو دوسرے نمبر پر رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2026 کے ورلڈ کپ کے انتخاب کی تعریف کی ہے۔ 1994 کے بعد سے امریکہ میں منعقد ہونے والا یہ پہلا ورلڈ کپ ہوگا۔ اور یہ تو خبریں تھیں جو عالمی خبریں تھیں، اس کے علاوہ پاکستان سے کیا خبریں ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ جب جزیرہ نما کوریا میں امن کے لیے ایک عمل جاری ہے تو پاکستان اور بھارت دوسرے کے قریب کیوں نہیں آ سکتے؟ جی محمد اشتیاق، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کو ہم لائن پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا میں طویل کشیدگی کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں تاریخی ملاقات کے بعد اب پاکستان میں بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوریائی خطے میں امن کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے تو جنوبی ایشیا کی دو جوہری طاقتیں پاکستان اور بھارت کیوں مذاکرات کی راہ اختیار نہیں کر سکتے؟ ہم اس پر بات کریں گے اپنے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق سے، جن سے کوشش کی جا رہی ہے رابطہ کرنے کی۔ اس دوران میں آپ کو کچھ اور خبریں جو پاکستان سے ہیں وہ سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے جمعرات کی دوپہر تک کی مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے بدھ کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ سماعت سابق صدر پرویز مشرف کو جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک واپسی کا ٹائم دے دیا ہے۔ اور محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ جی اشتیاق، ہم بات کر رہے تھے کہ جزیرہ نما کوریا میں امن کی جانب عمل جاری ہے اور کوششیں جاری ہیں، تو پاکستان اور بھارت جو بہت عرصے سے ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، تو وہ کیوں قریب نہیں آ سکتے؟ ان کے درمیان کیوں امن کی بات چیت نہیں ہو سکتی؟
جی آپ نے بالکل درست کہا، سنگاپور میں ہونے والی تاریخی ملاقات کے بعد پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کئی دہائیوں پر محیط کشیدگی جو تھی امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان، اگر وہ ختم ہو سکتی ہے اور دونوں رہنما ملاقات کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو ان کے خاتمے پر بھی بات ہو سکتی ہے، تو پاکستان اور بھارت کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس بارے میں جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور ملک کی ایک بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون، اس کے صدر شہباز شریف نے ایک سلسلہ وار ٹویٹس میں اپنے اسی موقف کو دہرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے کوریائی جنگ ختم ہوئی، دونوں کوریا کے درمیان جو ہے وہ تناؤ تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دے رہے تھے, لیکن انہوں نے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا ہے, بات چیت کا فیصلہ کیا ہے, اور یہی پاکستان اور بھارت بھی اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں بعض پرجیاکاروں کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور اس خطے میں پاکستان اور بھارت میں بسنے والوں کی کئی قدریں مشترک ہیں, اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ امن کے ماحول میں رہیں, اور ان کو بھی اس جو عالمی سطح پر ہونے والی ایک خوش آئند جو پیش رفت ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے آپس میں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں بھی امن کی راہ ہموار ہو سکے.
جی ہاں, کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ افغانستان اور پاکستان اور پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہو, اور خطے میں یہ امن قائم ہوگا تو ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی. کوششیں تو جاری ہیں, لیکن کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اب ہم ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں محمد اشتیاق, کہ ملی مسلم لیگ کو پاکستان الیکشن کمیشن نے بطور سیاسی جماعت کے رجسٹرڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. یہ حافظ محمد سعید کی تنظیم جماعت الدعویٰ کا سیاسی ونگ ہے, اس کی کیا خبر ہے؟
جی بالکل, یہ جماعت الدعویٰ کا سیاسی ونگ ہے. گزشتہ سال یہ جماعت قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ اندراج کی درخواست دی تھی, لیکن جو پاکستان کی وزارت داخلہ ہے اس کی طرف سے کلیئرنس نہ ملنے پر اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا, جس پر ملی مسلم لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ اس درخواست پر غور کرے. الیکشن کمیشن نے ضابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد اور ملک کے مختلف اداروں سے فیڈ بیک لینے کے بعد اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جو کہ جس کا اعلان بدھ کو کیا گیا. ملک میں بہت سے حلقے اب بھی اسے ایک خوشائن پیش رفت قرار دے رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تنظیمیں جن کا ماضی میں کسی نہ کسی طرح سے شدت پسندی سے تعلق رہا ہے ان کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک عمل سے گزارا جائے, اور براہ راست ان کو اس طرح کی اجازت نہ دی جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اسی مہینے اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس تناظر میں بھی اس فیصلے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وہ تنظیمیں جو نام بدل کر اپنی سرگرمیاں دوبارہ جاری رکھ سکتی ہیں, وسائل اکٹھے کرتی ہیں اور پھر انہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, یہ پاکستان کے اوپر ایک آبزرویشن ہے عالمی برادری کی, اور اس کو بھی دور کرنے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہے. تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی برادری کا دباؤ تو رہا ہی ہے پاکستان پر, لیکن اب شاید ملک کی جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب ایسی تنظیموں کو روکا جائے گا, اور ایک باقاعدہ کسی عمل کے بعد ہی ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کے بعد ہی قومی دھارے میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے گی. ملی مسلم لیگ کے جو عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب بھی اس فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں گے, لیکن جماعت و دعویٰ کی جو سیاسی ونگ ہے ملی مسلم لیگ, اس کے درجنوں جو اہلکار ہیں یا عہدیدار ہیں انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں, اب یا تو وہ آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے یا ایک پہلے سے ایک اندراج شدہ سیاسی جماعت ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. فیس بک لائیو سے اب اجازت لیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور سیاسی اور سماجی کارکنوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان علاقوں کے لیے مختص صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی انتخابات 25 جولائی کو ہی کرائے جائیں. اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے.
صوبے خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں اور سیاسی و سماجی کارکنوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ قبائلی علاقوں کے لیے مختص صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے الیکشن ملک بھر میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے ساتھ کروائے جائیں۔ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے اپنے مطالبے کے حق میں بدھ کو اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں متحدہ قبائل پارٹی کے درجنوں کارکن بھی شامل تھے۔ پارلیمان کی طرف سے منظور ہونے والی 31ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبائی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ان علاقوں کے لیے صوبائی اسمبلی کی 21 نشستیں مختص کی گئیں۔ تاہم ان نشستوں کے لیے انتخابات 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے ایک سال کے بعد منعقد ہوں گے۔ متحدہ قبائل پارٹی کے چیئرمین حبیب اورکزئی نے اس موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے لیے مختص صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے الیکشن آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کے ساتھ کروائے جائیں۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایک سال انتظار کرتے ہیں مئی 2019 تک، تو یہ الیکشن اب ہونا چاہیے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ابھی غیر جانبدار حکومت ہے، نگران حکومت۔ جب غیر جانبدار حکومت کی نگرانی میں الیکشن ہوگا تو بڑا کلیئر ہوگا، اور اگر کل کو الیکشن ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پارٹی آتی ہے اقتدار میں، یہ 21 سیٹیں ہیں جو کہ مستقبل تعین کرے گی خیبر پختونخوا کا، وہاں کی حکومت کا۔ تو جو حکومت آئے گی وہ تو اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی، پھر جو یہ عام قبائل ہیں ان کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں آئے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کا مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں وہ عید کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے، جسے وہ اپنے مطالبے کی منظوری تک جاری رکھیں گے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر ان کا مطالبہ درست ہے، لیکن ان کے بقول اس مطالبے کو ماننے کی صورت میں ملک میں انتخابی عمل التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔
دیکھیے، آئیڈیلی تو یہی بات یہی ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی اس وقت اس کا مطلب جو پرائز پے کرنی پڑے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ کو تمام الیکشنز پوسٹ پون کرنے پڑیں گے۔ اینڈ آئی تھنک یہ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ پون نہیں ہوگی، بڑی پوسٹ پونمنٹ ہوگی، یعنی مہینوں میں، دو مہینے ہوں گے، تین مہینے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اس کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، پھر اس کا سارا پروسیس جو آلریڈی آپ کے نامینیشن فارمز اس وقت ریسیو ہو چکے ہیں اور ان کی سکیورٹی ہو رہی ہے، یہ سارا پھر سے زیرو سے شروع کرنا پڑے گا وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے 2-3 مہینے تو یہ پوسٹ پون کرنے پڑیں گے، وچ از آئی تھنک دیٹ دا رائٹ پرائز ٹو پے۔
واضح رہی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی قبل ازیں ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن سے صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کے لیے مختص صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے الیکشن آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کے ساتھ کروانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سنگاپور میں سربراہ کانفرنس امریکہ اور شمالی کوریا کے اس عزم کے ساتھ اختتام کو پہنچی کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیا جائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی خبر دستخط شدہ سرکاری دستاویزات میں بھی نہیں آئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور اس کے اتحادی جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی جنگی مشقیں روکنے کے عزم کا بار بار اظہار کیا۔ امریکہ کے اتحادی اور جزیرہ نما میں امریکہ کے فوجی حکام اس بارے میں وضاحت کے منتظر ہیں، جبکہ فوجی ماہرین نے اس پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی پینٹیگون کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ، مبشر علی سیدی کی زبانی۔
سنگاپور میں وہ تاریخی لمحہ آیا جب صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے مذاکرات کیے۔ اس کے بعد انہوں نے وائس آف امریکہ کے لیے گریٹا وین سیسٹرن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں روکنا چاہتے ہیں، جن کا انعقاد کئی اشروں سے کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
We are going to get out of the war games that cost so much money. You know, where we...
ہم فوجی مشقیں بند کرنے والے ہیں جن پر بہت رقم خرچ ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت اشتعال انگیز ہوتی ہیں اور میں نتائج فراہم کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس پر بہت خوش ہیں کیونکہ یہ بہت اشتعال انگیز ہوتی ہیں، لیکن ان کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم دیانت داری کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ بعض ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ ایک امریکی صدر ان مشترکہ مشقوں کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے جس سے چین اور شمالی کوریا دیکھتے ہیں۔ کوریا اکنامک انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے کائل فیریئر نے کہا، انہوں نے خود اسے اشتعال انگیز قرار دیا جو میرے خیال میں کسی امریکی صدر نے کبھی نہیں کہا۔ ان مشقوں کی نوعیت ہمیشہ دفاعی رہی ہے۔ یہ تھے کائل فیریئر کے الفاظ۔ ایسا لگتا ہے کہ جنوبی کوریا کو بھی اس خبر پر بہت تعجب ہوا ہے۔ اس کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم صدر ٹرمپ کے بیان کا واضح مطلب یا نیت جاننا چاہتے ہیں۔ کوریا میں امریکہ کے فوجی ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تربیت جاری رکھنے یا روکنے سے متعلق کوئی نئی ہدایت موصول نہیں ہوئی۔ وہ نیا سرکاری حکم نامہ ملنے تک فوجی صورتحال کو جوں کا توں رکھیں گے۔ کچھ لوگ فوجی مشقیں روکنے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو دھچکا اور رعایت قرار دے رہے ہیں۔ کئی لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے اور اس فیصلے کو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی خاطر پہلا جرات مندانہ قدم قرار دیتے ہیں۔ ان میں ڈیفینس پرائیورٹیز کے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈینیل ڈیوس شامل ہیں۔ اگر ہم یہ اقدام کر رہے ہیں اور یہ فقط تعطل ہے، خاتمہ نہیں ہے، ہم در حقیقت کچھ نہیں کھو رہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ہم یہاں کاروائی نہیں کر رہے جبکہ تربیت جاری رہے گی، اور ہمارے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں جن میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس اقدام سے خطرہ ختم ہو جاتا ہے اور انجام کار امن معاہدے کی طرف لے جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ یہ تھے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈینیل ڈیوس کے الفاظ۔ جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی اب مذاکرات کی میز پر تبھی آئے گی جب کم جونگ ان صدر ٹرمپ کو جوہری پروگرام کے خاتمے کے قابل تصدیق اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ اپنے معاہدے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ دنیا ممکنہ ایٹمی تباہی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے۔ مائیکل باؤمن اور مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
ٹرمپ نے فاکس نیوز کو سربراہی ملاقات کے بعد بتایا کہ کم جب اپنے وطن واپس پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی معاہدے پر عمل درآمد کا کام شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا،
I just think that we are now going to start the process of denuclearization of North Korea and I believe that he's going back.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ واپس جائیں گے اور ہم عملی طور پر فوراً ہی آغاز کر دیں گے۔ جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس میں اس بارے میں تفصیلات نہیں ہیں کہ شمالی کوریا کیسے اور کب ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرے گا، اور نہ ہی اس میں صحیح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو سلامتی کی کیا ضمانتیں مہیا کرے گا۔ دونوں ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ بعد میں بھی مذاکرات ہوتے رہیں گے۔ اسی دوران امریکی قانون سازوں کے رد عمل میں سنگاپور کی سربراہی ملاقات پر سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ریپبلکن اکثریتی لیڈر سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں،
Today I congratulate the president on this major step and share his hope that it will begin a process that leads to an historic peace.
آج میں صدر کو اس بڑے اقدام پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی اس امید میں شریک ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک تاریخی امن کی طرف لے جائے گا۔ آرمڈ سروسز کمیٹی میں شامل ریپبلکن سینیٹر مائک راؤنڈز کا خیال ہے،
This was a step in the right direction and I think the world is a slightly safer place today than what it was yesterday.
یہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کل کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ تاہم خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈیز اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
This is the weakest statement I have ever seen come out of any engagement with North Korea. So we look forward to the administration.
شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی رابطے کے بعد ہم نے اتنا کمزور ترین بیان آتے نہیں دیکھا، لہذا ہم انتظامیہ کی جانب اس بات کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے اور کیا حکمت عملی ہے۔ ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ محض ملاقات کر کے ہی کم جونگ ان نے ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ ڈیموکریٹ اقلیتی لیڈر سینیٹر چک شومر کا خیال ہے،
ڈیموکریٹس سے کم جونگ ان سکورڈ اے میجر وکٹری جسٹ میٹنگ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ود آؤٹ ہیونگ ٹو میک اینی آئرن کلیڈ کمٹمنٹس۔
ہم نے ایک ظالم ڈکٹیٹر کو قانونی حیثیت دے دی ہے جس نے خود اپنے ہی لوگوں کو بھوکا مارا ہے، اگر امریکہ کو شمالی کوریا سے ٹھوس اور پائیدار مراحت حاصل نہیں ہوئیں تو محض یہ ملاقات کم جونگ ان کے لیے ایک فتح اور صدر ٹرمپ کے لیے شکست ہوگی۔ تاہم ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ آگے پیش آنے والے چیلنجوں کے بارے میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں 12 جون کو ہونے والے سربراہی اجلاس کے بارے میں رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور شمالی کوریا کی طرف سے جس رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ مثبت اور امید افزا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
شمالی کوریا کی حکومت نے سنگاپور سربراہی اجلاس کے بارے میں اپنے پہلے رد عمل کا اظہار کیا ہے جو امید افزا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جس حد تک اتفاق رائے ہوا، وہ جزیرہ نما کوریا میں قیام امن، استحکام اور اسے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے بتدریج اور بیک وقت کارروائی کرنے کے اصول کی پابندی کے لیے اہم ہے۔ کم کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات اہم اور ضروری ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف پریشان کن اور مخاصمانہ فوجی کارروائیاں روکنے کا جرات مندانہ فیصلہ کریں، جبکہ انہوں نے ٹرمپ کی طرف سے جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں یعنی وار گیمز ختم کرنے کے وعدے کا بھی تذکرہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں منگل کی رات اپنی آمد پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کم کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ یہ بات دہرائی کہ جب شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دے گا اور دنیا کے ساتھ تجارت اور رابطہ کاری کرے گا تو پھر اس کی کامیابیاں لامحدود ہو سکتی ہیں۔ سربراہ اجلاس کے بعد ٹرمپ سے کئی مرتبہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ آیا وہ کم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔
Chairman Kim has told me that North Korea is already destroying a major missile engine testing site. That's not in your signed
document. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چیئرمین کم نے انہیں بتایا ہے کہ شمالی کوریا میزائل انجن کے تجربات کی ایک بڑی تنصیب کو تباہ کر رہا ہے، جس کا ذکر دستخط شدہ دستاویز میں تو موجود نہیں۔ ہم نے سمجھوتے پر دستخط کے بعد اس پر اتفاق کیا۔ یہ ایک بڑی بات ہے، جس تنصیب پر وہ میزائل تجربات کر رہے تھے اسے جلدی ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے سمجھوتے پر خوش ہیں، اگرچہ ماہرین اور حلیف ابھی تک اس سمجھوتے کی تفصیلات کے منتظر ہیں جن کے بارے میں دونوں لیڈروں نے بتایا ہے کہ وہ طے پا چکا ہے۔ بیجے جولانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں امریکہ کے تجارتی شراکت داروں کو، جن میں یورپ اور کینیڈا شامل ہیں، مزید نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پہلے کے بیان میں یہ اضافہ کیا کہ امریکہ بقول ان کے مزید تجارتی زیادتی برداشت نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ معاف کریں، ہم اپنے دوستوں یا دشمنوں کو تجارت کے معاملے میں ہم سے مزید فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم امریکی کارکنوں کو اولویت دیں۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نیٹو کے تقریباً تمام اخراجات اٹھاتا ہے، جبکہ دوسرے ممبر ممالک تجارت کے شعبے میں امریکہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بڑا مالی نقصان اٹھاتے ہوئے یورپ کا تحفظ کرتے ہیں، جبکہ تجارت میں ہمیں غیر منصفانہ سلوک کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیٹو کے ارکان عمومی طور پر اپنی اقتصادی کارگزاری کی بنیاد پر مالی اعانت مہیا کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے طور پر امریکہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ رقم دیتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایلومینیم اور اسٹیل پر سیکورٹی کی بنیاد پر نئے محصولات لگانے کو ہتک آمیز قرار دیا ہے، اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ تنازعات کے وقت کینیڈا کی افواج نے امریکہ کی مدد کی ہے اور اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ یکم جولائی سے امریکی مصنوعات پر اسی مناسبت سے محصول لگایا جائے گا۔ یاد رہے کہ کینیڈا میں ہونے والی G7 سربراہی کانفرنس کے اختتام پر روایتی اعلامیے پر دستخط کرنے سے صدر ٹرمپ نے امریکی عہدیداروں کو روک دیا تھا اور کینیڈا کے وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم ٹروڈو نے صدر ٹرمپ کے نکتہ چینی کا جواب نہیں دیا اور اس کی بجائے یہ کہا کہ سربراہی اجلاس کامیاب رہا۔ جرمنی کی چانسلر اینگیلا مرکیل نے اے آر ڈی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اعلامیہ سے ٹرمپ کی کنارہ کشی گمبھیر اور کسی قدر بددلی کا سبب ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ٹرمپ کے موقف پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ بین الاقوامی تعاون خفگی اور لاپرواہی سے دیے گئے ریمارکس کے بنیاد پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بقول ان کے ٹرمپ نے اعلامیے پر دستخط سے جو انکار کیا ہے وہ عدم تسلسل کا مظہر ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر جان میکین نے جو ٹرمپ کے سخت ناقد ہیں کینیڈا کے سربراہی اجلاس میں دوسرے 6 عالمی لیڈروں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس تمام پس منظر میں یہاں واشنگٹن اور یورپی ملکوں میں اقتصادی ماہرین ایسے خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں یہ تنازع کسی تجارتی جنگ کا پیش خیمہ نہ بن جائے، اور اگر یہ خدشہ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ عالمی معیشت اور باہمی تعاون کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں اقتصادی ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا اور اولین چیلنج ملکی معیشت کو سنبھالا دینا ہوگا، جو موجودہ اقتصادی صورتحال کے تناظر میں انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی کے تناظر میں مبصرین اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ اقتصادی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں اقتصادی ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا اور اولین چیلنج ملکی معیشت کو سنبھالا دینا ہوگا، جو موجودہ اقتصادی صورتحال کے تناظر میں انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی کے تناظر میں مبصرین اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ اقتصادی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ خود نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر بھی کہہ چکی ہیں کہ نگراں حکومت فوری نوعیت کے اقتصادی معاملات کو موجودہ قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے ہی حتی الامکان طور پر صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں کہ بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے اور بیرونی قرضوں کے تناظر میں پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے نگراں حکومت رواں ماہ کے اواخر میں آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کر سکتی ہے۔ لیکن منگل کو اپنی پہلی پریس کانفرنس میں نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ان اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ نگراں حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے کسی نئے معاہدے پر بات کرے۔ عام انتخابات میں 1.5 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور اس اقتصادی صورتحال کے تناظر میں اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی ملک کی درست معاشی صورتحال کی پردہ پوشی نئی حکومت کے لیے مشکل حالات پیدا کر دے گی۔ سابق مشیر اقتصادی امور ثاقب شیرانی کہتے ہیں کہ نگراں وفاقی وزیر نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ انکشاف نہیں، اور ان کے بقول انہوں نے ملک کی اقتصادی صورتحال سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتا دیا ہے کہ یہ کتنی سنگین ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ثاقب شیرانی کا کہنا تھا کہ شاید گزشتہ حکومت مدت پوری ہونے سے قبل یہ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ حالات کس نہج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قرضوں کا حجم 90 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، اور آئندہ سال کے اواخر تک یہ 100 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔
بہت چیلنجنگ ہے، اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ مزید ہم نے جو لیا ہے وہ تو بہت چیلنجنگ ہے، اب اس کو کیسے پورا کرنا ہے, اور کیونکہ اس کی جو ہے شارٹ ٹرم سولوشنز تو ہے نہیں, مزید قرضے لے کے وہ کچھ دیر تک تو یہ حکومت اگلی حکومت چلا سکتی ہے, مگر اس میں بھی ظاہر بات ہے وہ ایک مستقل طور پہ وہ اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی ہے.
معیشت کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار مزمل اسلم کے خیال میں آئندہ حکومت کو کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ملے گا اور وہ پہلے ہی دن سے دباؤ میں ہوگی.
اپیرنٹلی جو یہ گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے چیزیں اتنی ورس کر دی ہیں, خاص طور پر ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں, جو انہوں نے 3 مہینے کی گورنمنٹ امپلائیز کو سیلری دے دی, ٹیکس کے ریٹ کم کر دیے, تو آگے جا کے جو ہے گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن میں بھی بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. نئی گورنمنٹ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنس ٹائم سے اسٹارٹ کریں گے, ناٹ کہ ہنی مون پہ دور کی بات ہے, وہ دے ول اسٹارٹ فرام مائنس.
دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے دور رس اور مؤثر اقدام پر توجہ دینا اشد ضروری ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت اور امریکہ تجارتی اور اقتصادی امور کے بارے میں دو طرفہ مذاکرات پر رضامند ہو گئے ہیں. چند روز قبل ہی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت بعض امریکی اشیاء پر 100% محصولات وصول کر رہا ہے. نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کے بعد کہ نئی دہلی نے بعض امریکی مصنوعات پر 100% درآمد ٹیکس عائد کر رکھا ہے, دونوں ملکوں نے کاروباری اور اقتصادی معاملات کو حل کرنے کے لیے سرکاری سطح پر جامع مذاکرات کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. یہ فیصلہ واشنگٹن کے دورے پر جانے والے بھارت کے صنعت و تجارت کے وزیر سریش پربھو اور امریکی وزیر تجارت ولبر روس اور تجارتی نمائندے رابرٹ لائزر کے مابین ہونے والی متعدد ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کے دوران کیا گیا. سریش پربھو نے منگل کے روز واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم باہمی تجارت کو وسعت دینے کے لیے مل کر کام کریں گے. امریکہ میں بھارت کے سفیر نوتیج سرنا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصول عائد کیے جانے کے سلسلے میں نئی دہلی نے امریکہ کو خط لکھا ہے. خیال ہے کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جو اسٹیل اور الومینیم کی درآمد پر الگ ترتیب 25% اور 10% ٹیکس سے متاثر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے مذکورہ ٹیکس ختم کرنے کے لیے ایک مکمل کیس تیار کیا ہے اور یہ ایک بہت مثبت صورتحال ہے. سریش پربھو نے امریکہ کے وزیر زراعت سونی پیروڈو اور دو طاقتور سینیٹرز جان کورنی اور مارک وارنر سے بھی ملاقات کی اور بات چیت کی. کاروباری اور اقتصادی معاملات کو حل کرنے سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے بھارت آئندہ چند دنوں کے اندر ایک ٹیم روانہ کرے گا. خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے کناڈا کے کیوبک شہر میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر نئی دہلی سمیت متعدد ملکوں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بعض امریکی مصنوعات پر 100% ٹیکس عائد کر رکھا ہے. انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ان ملکوں کے ساتھ تجارت ٹھپ کر دیں گے. دریاسنا امریکہ نے بھارت کو 93 کروڑ ڈالر میں 6 AH-64E اپاچے جنگی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کے سودے کو منظوری دے دی ہے. پینٹاگن کی ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے اس فیصلے سے امریکی کانگریس کو مطلع کیا. اگر کانگریس میں اس کی مخالفت نہیں ہوئی تو توقع ہے کہ یہ سودا حتمی شکل اختیار کر لے گا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ کشمیر کے متنازع علاقے میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں اس کے 4 سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں ایک افسر بھی شامل ہے. بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بلا اشتعال فائرنگ کی, جبکہ پاکستانی حکام نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہل بھارتی فورسز نے کی. اور اسلام آباد میں بھارت کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا. سری نگر سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں یوسف جمیل.
عہدیداروں نے بدھ کو جموں میں بتایا کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ طرفین کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا یہ تازہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سامبا ضلع میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر پیش آیا. BSF کے انسپکٹر جنرل جموں فرنٹیئر رام اوتار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے سپاہیوں میں ایک آفیسر اسسٹنٹ کمانڈر جتندر سنگھ بھی شامل ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب رینجرز نے منگل کو رات کے 10:30 سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں چملیال پوسٹ کے علاقے میں BSF کے سپاہیوں پر فائرنگ کی, جسے رام نواس نام کا ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک ہو گیا. انہوں نے مزید بتایا کہ جب رام نواس کے ساتھی اس کی لاش اٹھانے لگے تو سرحد پار سے ان پر ایک مارٹر بم داغا گیا, جس سے ایک آفیسر سمیت 6 سپاہی شدید طور پر زخمی ہو گئے اور بعد میں ان میں سے 3 زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ بی ایس ایف نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ کا اس کے بقول اسی قسم کے ہتھیار استعمال کر کے سختی کے ساتھ مؤثر جواب دے دیا گیا۔ جموں میں ایک اعلی پولیس آفیسر نے بتایا کہ طرفین کے درمیان فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ بدھ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے تک جاری رہا۔ ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے ہوئی ہے۔ بیان کے مطابق بی ایس ایف کی بلا اشتعال فائرنگ میں ورکنگ باؤنڈری کے چیری کوڈ سیکٹر کے تروٹھی گاؤں کا ایک شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ پر بلا کر جنوبی ایشیا شعبے کے سربراہ محمد فیصل نے بی ایس ایف کی طرف سے کی گئی فائر بندی کے سمجھوتے کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ محمد فیصل نے بھارتی سفارتکار کو بتایا کہ شہری آبادی والے علاقوں کو جان بوجھ کر حد بنانا بلا شبہ ناپسندیدہ اور انسانی وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ 4 جون کو سرحد پر بی ایس ایف کے ڈیپٹی انسپکٹر جنرل اور پنجاب رینجرز کی بریگیڈیئر کے درمیان 15 منٹ تک جاری رہنے والی ایک فلیگ میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ بندوقوں کو خاموش کر کے سرحد پر امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جن سینکڑوں تارکین وطن کو اٹلی میں داخلے سے روک دیا گیا تھا وہ اس وقت اسپین کا رخ کر رہے ہیں، جہاں عہدیدار لگ بھگ 639 لوگوں کو ملک میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں، جن میں حاملہ خواتین اور بہت سے بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اٹلی کی نئی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون ان تارکین وطن کو اپنے ملک میں لینے کا متقاضی تھا جن کا زیادہ تر تعلق سب سہارا افریقہ سے ہے۔ فرانس کی جانب سے یہ مذمت تارکین وطن کے برسوں پرانے بحران سے نمٹنے کے طریقے پر یورپی یونین کے اندر موجود کشیدگیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ اٹلی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے مذمتی بیان کے ردعمل میں بدھ کے روز فرانس کے سفیر کو طلب کیا۔ اٹلی کے وزیر داخلہ میٹیو سلوینی نے بدھ کے روز کہا کہ فرانس کو چاہیے تھا کہ وہ خود بہت سے مزید تارکین وطن کو اپنے ملک میں لے لیتا، اور یہ کہ میکرون کو لفاظی سے زیادہ عملی اقدام کرنے چاہیے۔ اب جبکہ اٹلی گزشتہ 5 برسوں میں 640,000 تارکین وطن کو اپنے ملک میں لے چکا ہے، یورپی یونین کے دوسرے ملکوں نے کچھ تارکین وطن کو اپنے ملکوں میں لینے سے متعلق روم کی اپیلوں کو زیادہ تر نظر انداز کیا ہے۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم نے فرانس کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے یہ تنقید مضحکہ خیز ہے۔ اٹلی نے منگل کے روز 2 بحری جہاز 629 تارکین وطن کو اسپین بھیجنے میں مدد کے لیے روانہ کیے تھے، جس نے پیر کے روز غیر متوقع طور پر انہیں رضاکارانہ طور پر اپنے ملک میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ تارکین وطن گزشتہ ہفتے لیبیا کے ساحل کے قریب اپنی رہائی کے بعد سے اس امدادی بحری جہاز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے، جو ایس او ایس میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ ایکویریس امدادی جہاز کو بھی آپریٹ کرتا ہے، کہا ہے کہ تارکین وطن تھکاوٹ اور پریشانی میں مبتلا تھے، اور اس نے انتباہ کیا کہ 1500 کلومیٹر کے سفر کی وجہ سے کچھ مسافر صحت کے شدید خطرات میں مبتلا ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ امدادی جہاز میں گنجائش سے بہت زیادہ مسافر سوار ہیں، اس لیے اسپین تک پہنچنے کا 4 روزہ سفر خاص طور پر خراب موسم کی وجہ سے خطرات سے پر ہوگا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اٹلی کی 2 کشتیاں کچھ تارکین وطن کو اس سے قبل کہ وہ مغرب میں متوقع سمندر کی طغیانیوں سے گزریں انہیں لینے کے لیے امدادی جہاز کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ویلنشیا کی مقامی نائب صدر مونیکا آلٹرا کا کہنا تھا،
دوسرے
مسائل میں مبتلا لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کا بندوبست کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کی جلد تیز دھوپ سے متاثر ہوئی ہے، اور وزارت انصاف کے عملے کو ان لوگوں کے لیے کاغذی کارروائی کو آسان بنانے کے لیے متحرک کیا جائے گا۔ اٹلی کے وزیر داخلہ میٹیو سلوینی نے کہا ہے کہ اس ہفتے ان کے اقدامات کا مقصد دوسرے یورپی ملکوں کو تارکین وطن کے جاری ریلوں کی وجہ سے پیش آنے والے دباؤ کو بانٹنے پر مجبور کرنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں نگراں وفاقی کابینہ نے بیوروکریسی میں اعلی سطح پر تقرر اور تبادلے کی منظوری دے دی ہے. صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور انسپیکٹر جنرلز پولیس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق دوسرے مرحلے میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز کو بھی تبدیل کیا جائے گا. ہمارے ساتھی اسد حسن نے اپنی ایک رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ انتخابی عمل میں منظم دھاندلی کیا ہوتی ہے اور سرکاری مشینری کس طرح انتخابی عمل اور نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
نگران وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس نگران وزیراعظم ناصر الملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں صوبوں کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی. کابینہ اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور صوبائی وزرائے اعلی کی مشاورت سے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور انسپکٹر جنرل پولیس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبوں کی انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، جس میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے مطابق ان اقدامات کا مقصد انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے. منظم انتخابی دھاندلی کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ سطحی عہدیدار کس طرح انتخابی عمل اور نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر نیٹورک کے جنرل سیکرٹری اور معروف الیکشن آبزرور سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
منظم دھاندلی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی پورا ایک فریم ورک بنایا گیا ہے اور اس فریم ورک کے تحت جو پورا عمل ہے الیکشن کا، ڈیلیمیٹیشن سے لے کر اور الیکشن رزلٹ تیار ہونے تک، اس میں اپنی مرضی کے رزلٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ جو ہے سسٹم ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنی مرضی کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ڈی آر اوز ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پر سارا معاملہ دیکھتے ہیں، وہ پھر آپ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن کی پولنگ بھی کروائیں اور پھر آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن ریزلٹس بھی اناؤنس کریں.
سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے سربراہ قمر محمد الشاد منظم دھاندلی کی شکل کچھ یوں بیان کرتے ہیں.
منظم دھاندلی میں باقاعدہ ایک سکیم کے تحت، پروگرام کے تحت، وہ اپنی مرضی کا پولنگ سٹاف لگاتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم پہلے ایڈوانس وہ ہے وہاں سے لے لے ریٹرننگ آفیسر سے اور بیلٹ پیپر کو پھر اپنا مس یوز کرتے ہیں. یہ بھی ایک منظم دھاندلی میں آ جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پولیس کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے.
اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلوں سے انتخابی عمل پر کیا فرق پڑے گا؟ سرور باری کہتے ہیں،
انتظامیہ جو اس وقت ہے، نگران انتظامیہ اور الیکشن کمیشن has been trying to establish کہ ہم نیوٹرل ہیں.
اسی بارے میں قمر دلشاد کی رائے،
یہ ایک پرانی ہمیشہ روایت چلی آ رہی ہے. جب تک میں 7 سال فیڈرل سیکٹر رہا تو ہمارے زمان جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے اس طرح کی ایک، یہ جب بھی الیکشن ہوتا تھا تو یہ چیف سیکرٹری، آئی جی، جو بڑی بڑی کی پوسٹر ہوتا تھا یہ ان کو ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے یہ مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑی اخاڑ پچھاڑ کر دی ہے. لیکن یہ چونکہ آپ اپنے صوبوں کے چیف سیکرٹری ہے ان کے بارے میں شک و شبہ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ متعلقہ جانے والے چیف سیکرٹری کے بہت قریب تھے، بڑے چہتے تھے، اس لحاظ سے ان کا ٹرانسفر کرنا بڑا ضروری.
دونوں ماہرین کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے سلسلے میں تاحال کسی طرح کی جانبداری نظر نہیں آ رہی اور توقع ہے کہ 2013 کے مقابلے میں یہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے.
1000 سے زیادہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی ورکرز کے انٹرویو کیے ہیں اور آفس بیئرز کے، تو 90% کے قریب جو پولیٹیکل پارٹیز کے آفس بیئرز ہیں ان کا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے اور ابھی تک کا جو عمل ہے اس میں کوئی خاص کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہو رہی.
اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سمن جیری رینٹل نے گزشتہ ماہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والی آریام محمد سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور شادی کے فوراً بعد ان کے سامنے ایک نیا چیلنج آیا اور وہ تھا ماہ رمضان کا آغاز. ہماری نامہ نگار بیٹی ایوب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نو مسلم جیریمی کے لیے اپنے نئے مذہب کا پیروکار بننے کے لیے اب یہ ایک آزمائش ہے. ان کا گھر واشنگٹن ڈی سی سے ملحق ریاست میری لینڈ کے مضافات میں واقع ایک عام سا گھر ہے، لیکن اس کے رہنے والوں میں جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں بڑا تنوع ہے. بیوی کا نام آرام محمد ہے اور شوہر کا نام
جیرمی رینڈلز. جیسا کہ میں نے بتایا, جیرمی کا شادی کے بعد یہ پہلا رمضان ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 3 ماہ پہلے اسلام قبول کیا تھا اور یہ ایک طویل عمل تھا. میری پرورش کرسچن مذہب کے مطابق ہوئی تھی اور مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا تھا, لیکن میری بہترین ٹیچر میری بیوی اور ان کا خاندان ہے. یہ جیرمی کی دوسری شادی ہے. ان کی پہلی بیوی کا 5 سال پہلے کینسر کی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا. ان کا ایک بیٹا بھی ہے 10 سال کا, جس کا نام جیریمایا ہے. ان کی بیوی آریام نے اپنے بیٹے جیریمایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا,
I've been fasting since I was about his age. So to just dive right in.
میں اس وقت سے روزے رکھ رہی ہوں جب میں تقریباً اتنی ہی تھی. میں ان کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ نہ تو کوئی سادہ سی بات ہے نہ آسان ہے. ان کے شوہر جیریمی کہتے ہیں,
What was most challenging for me? Converting and getting myself to a point.
وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا چیلنج مذہب تبدیل کرنا تھا اور خود کو ایک ایسے مقام پر لانا تھا جہاں مجھے اس رشتے پر اتنا اعتماد ہو کہ میں اپنے والدین سے بات کر سکوں. لیکن میرے والدین نے خوش دلی سے اسے قبول کر لیا. میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آریام سے محبت کرتے ہیں. تو سامعین, اس طرح جیریمی نے 17 مارچ کو میری لینڈ کے مسلم کمیونٹی سینٹر میں اسلام قبول کیا. پیو ریسرچ سینٹر کے ایک جائزے کے مطابق امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے 9% وہ افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی کی وجہ سے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے. آریام اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟
You know, asking someone to convert was a huge deal for me. So when it came down to his family,
وہ کہہ رہی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کسی سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لے میرے لیے بہت بڑی بات تھی. لہٰذا جب بات ان کے خاندان کی ہوئی تو میں خوف زدہ ہو گئی. لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا, ان کا خاندان بہت ہی مہربان تھا اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ دونوں اچھے ہاتھوں میں ہوں گے. جیرمی اپنی بیوی کے لیے کہتے ہیں,
It was just the two of us. And Ariam and I met. And I knew immediately she was someone special and I hadn't met anyone remotely like her.
ہم صرف دو تھے اور جب میں آریان سے ملا تو مجھے فوری طور پر یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ بہت ہی خاص شخصیت ہیں اور اسے پہلے میں کسی بھی ایسے شخص سے نہیں ملا تھا جو ان کے جیسا ہو. تو سامعین, غالباً روزے رکھنے کا تو رینڈل کو اس وقت خیال نہیں آیا ہوگا, لیکن اب جب کہ رمضان اپنے اختتام پر ہے روزے رکھنا انہیں آسان لگتا ہے. اور کیا وہ بھی اسی طرح گن گن کر عید کا انتظار کر رہے ہیں جیسے لوگ مسلمان ملکوں میں کرتے ہیں؟ جیرمی کہتے ہیں,
I've got an app, it's the Muslim Pro app, and I think that the days are being crossed off that I didn't make the app.
وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک ایپ ہے, مسلم پرو ایپ, اور اس میں سے دن خود بخود ہی کم ہوتے جاتے ہیں. میں نے یہ ایپ نہیں بنایا ہے.
It's not home stretch, you know, to say, oh, you know, Eid is around the corner, you know, and how many days are left, you know, I'm not crossing out calendars.
یہ دونوں میاں بیوی تو باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں, لیکن کیا ان کا 10 سال کا بیٹا جیریمایا بھی روزے رکھتا ہے؟
No, I'm not taking part in.
جیسے کہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں, نہیں, میں روزے نہیں رکھ رہا. اگرچہ جیریمایا کی پرورش اب ایک مسلمان گھرانے میں ہو رہی ہے, لیکن آریام, جنہیں شادی کے بعد سے جیریمایا موم کہتا ہے, اس بارے میں اپنے شوہر اور بیٹے سے اتفاق کرتی ہیں کہ بڑے ہو کر وہ اپنے مذہب کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں رپورٹ 29 مئی کو جاری کی گئی, جو دنیا میں مذہبی آزادی کی صورتحال کا سالانہ جائزہ ہے. امریکہ کا نصب العین تمام لوگوں کے ضمیر کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے, اس سے قطع نظر کہ ان کا مذہب یا عقیدہ کیا ہے. مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں ایک مسلمان بدھ، فالون گانگ کے پیروکار یا عیسائی کا تحفظ ہو سکے, اور یہ کہ وہ عبادت کر سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے گشتی سفیر سیم براؤن بیک نے کہا کہ اس جنگ میں ہماری گہری دلچسپی ہے. امریکہ وفاقی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں، کانگریس اور دوسری حکومتوں سے مل کر ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ ان لوگوں کی وکالت کی جا سکے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور محکمہ خارجہ کے تحت مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے جولائی میں جو پہلا وزارتی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہم خیال ممالک عالمی سطح پر مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات مرتب کرنے کی خاطر یکجا ہوں گے۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق متعدد پریشان کن معاملات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ ترکی میں امریکی پادری اینڈریو برنسن کی رہائی کے لیے برابر سرگرم ہے، جن پر مسلح دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے جاسوسی اور جرائم کے ارتکاب کا غلط الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان پر لگائی گئی فرد جرم میں ان کی مذہبی سرگرمی کا حوالہ خاص طور پر پریشانی کا باعث ہے۔ سفیر براؤن بیک نے اریٹیریا میں اقلیتی مذہبی گروپوں کے ارکان سمیت بعض لوگوں کی ہلاکتوں، قید خانوں میں اموات اور پابندے سلاسل کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ تاجکستان میں کم عمر لوگوں کو کسی بھی مذہبی سرگرمی میں شرکت کی ممانعت ہے۔ سعودی عرب غیر مسلموں کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کھلے عام اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں اور ارتداد، توہین مذہب اور ریاست کی جانب سے اسلام کی تشریح کی تضحیک پر جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں ایسے افراد کو جو حکومت کو اپنا نام درج کرائے بغیر عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، گرفتاری، حراست اور ہراساں کیے جانے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کو پاکستان میں صورتحال پر بھی بدستور سخت تشویش ہے، جہاں سول سوسائٹی کی اطلاعات کے مطابق توہین مذہب کے الزام میں تقریباً 50 افراد جیل میں بند ہیں، کم سے کم 17 افراد پھانسی کے منتظر ہیں۔ اور روس میں حکام پرامن مذہبی گروپوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن میں جہواز وٹنس فرقے کے افراد شامل ہیں، جنہیں انتہا پسند دہشت گردوں کے مواصل قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ دوسری حکومتوں، مذہبی برادریوں اور سول سوسائٹی کے شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے،
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urdu voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر شہناز نفیس، اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔